انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں، حضرت قائد محترم کے خطاب کے بعد آج کی نشست کی اختتامی دعا حافظ قرآن والحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ کے جانشین حضرت مولانا حافظ فضل الرحمان صاحب درخواستی کروائیں گے. حضرات، اب آپ سے مخاطب ہونے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. آپ کے نعروں کی گونج میں، آپ کے استقبال میں میرے اور آپ کے قائد، پاکستان کے حکمران، جمعیت علماء اسلام کے قائد، متحدہ مجلس عمل کے قائد، ہمارے دلوں کے ترجمان، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان، نعرہ تکبیر، دائرہ ختم نبوت، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان.
تشریف رکھیں بھائی، بیٹھ جائیں سارے ساتھی، اسٹیج والے حضرات بھی تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. بیٹھ جاؤ بھائی. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، جزاک اللہ. تشریف رکھیں جی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المتمم لقصر النبوة على الوجه الأكمل، فمن ادعى النبوة بعده فقد ضل وكفر. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، جانشین خواجہ خواجگان، برادر مکرم حضرت مولانا خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم، برادر مکرم حضرت صاحبزادہ عزیز احمد صاحب دامت برکاتہم، اکابر علماء کرام، بزرگان ملت، میرے دوستو اور بھائیو، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام ہر سال یہ اجتماع منعقد ہوتا ہے. اور ہر سال اس اجتماع کے شرکاء میں اضافہ ہوتا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی دعوت میں اللہ نے اثر رکھا ہے اور مسلمانوں کے دلوں کو اس اجتماع میں شرکت کے لیے آمادہ کیا ہے. یہی چیز در حقیقت اس اجتماع کی اللہ کے ہاں قبولیت کی علامت ہے. اور میں شکر گزار ہوں مجلس تحفظ ختم نبوت کے قائدین کا، مبلغین کا، کارکنوں کا، جنہوں نے ہمیشہ ختم نبوت کے اس قلعے کی چوکیداری کی ہے، اس کے تحفظ کے لیے اپنی زندگی یا وقف کی ہیں. اور جب آپ اپنے اس اجتماع میں ہم جیسے کارکنوں کو بھی بلا لیتے ہیں اور ایسے اجتماع میں آپ ہمیں شرکت کی سعادت دیتے ہیں، تو یقین جانیے میں اسے اپنے لیے سعادت دارین سمجھتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کی یہاں پر شرکت کو قبول فرمائے. میرے محترم دوستو، مجھ سے قبل اور میرے بعد بھی انشاءاللہ ملک بھر سے آئے ہوئے علماء کرام مسئلہ ختم نبوت پر روشنی ڈالیں گے. علمی اعتبار سے امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائیں گے، اور جن اطراف سے اس مقدس عقیدے پر نقب لگایا جاتا ہے ان کے دفاع میں قوم کی رہنمائی فرمائیں گے. برصغیر کا ایک بہت ہی دیرینہ مسئلہ ہے، اس فتنے کو، فتنہ قادیانیت کو عالمی استعمار کی مکمل حمایت اور پشتیبانی حاصل ہے. جس طرح مرزا قادیانی خود لکھتا ہے کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، اس شجر خبیثہ کو کاشت بھی انہوں نے کیا، آبیاری بھی انہوں نے کی، اور آج پوری دنیا میں اس کو تحفظ بھی وہی دے رہے ہیں. بظاہر ایک مذہبی مسئلہ لگتا ہے، لیکن یہ مذہبی مسئلہ نہیں، مذہب کے پردے میں مذہب پر حملہ ہے. ایک عقیدے کا لبادہ اوڑھ کر عقیدہ ختم نبوت پر حملہ آور ہیں، لیکن ہمارے اکابر کو اور ہمارے اسلاف کو اللہ تعالی کروٹ کروٹ رحمتیں نصیب فرمائے جنہوں نے امت کی رہنمائی کی، اور آج بھی ختم نبوت کی اس فصیل کی حفاظت کرنے کے لیے امت کے نوجوان اپنی جان پر کھیلنے کے لیے تیار بیٹھے. میرے محترم دوستو، ویسے تو مذہب نہیں چاہیے، مذہب کی بات کرنے والا انتہا پسند ہے. دین اسلام کے پرچم کو بلند کرنے والا دہشت گرد ہے. دینی مدارس کا قیام انتہا پسندی کا گہوارہ ہے. سب باتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر مذہبی کے نام پر، عقیدے ہی کے نام پر کوئی اسلام پر حملہ آور ہوتا ہے، تو پھر وہاں مذہب بھی، وہاں عقیدہ بھی، اس کو وہ لوگ سینے سے لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں. آخر کیوں؟ مذہب کے لبادے میں یہ ساری ریشہ دوانیاں جو دنیا میں ہو رہی ہیں، وہ کیوں یورپ کو عزیز ہیں؟ وہ کیوں مغرب کو عزیز ہیں؟ اور اسلام کی حقیقی روح، اسلام کا حقیقی چہرہ، اسلام کی حقیقت، اس سے کیوں چڑ ہے ان لوگوں کو؟ میرے محترم دوستو، صورتحال سنجیدہ ہے، اتنا سادہ اور سطحی نہیں ہے کہ ہم کچھ تقریریں سن کر اور کچھ جلسے منعقد کر کے سمجھیں کہ ہم نے مسئلے کا حق ادا کر دیا ہے. ایک بڑا لمبا چوڑا ایجنڈا ہے. بزرگ حضرات جانتے ہیں، 1974 میں یکدم سے غیر مسلم اقلیت نہیں قرار دیے گئے. علماء کا تو فتویٰ تھا ہی، لیکن بہت بڑا امتحان تھا جب مسئلہ پارلیمنٹ کے حوالے کر دیا گیا. آپ خود جانتے ہیں کہ مذہبی حوالے سے، مذہبی مسائل پر پارلیمنٹ میں کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مذہبی موضوعات پر عبور رکھتے ہیں. قرآن و سنت کے حوالے سے کتنے لوگ ہیں کہ جو قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کر کے قانون سازی کی بات کرتے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر. ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے دو تہائی اکثریت میں 15 سے 20 علماء کرام کی موجودگی تھی. اس طرح کا ہاؤس، لیکن جب مسئلہ دلائل پہ آیا اور 13 دن تک جرح ہوئی، مناقشہ ہوا، قادیانی سربراہ براہ راست موجود، ایک ایک لفظ پر مناقشہ، اور شاید ختم نبوت والوں نے اب اسے چھاپ بھی دیا ہے، پوری مباحثے کو چھاپ دیا ہے، اور تمام ایوان اس بات پر قانع ہوا کہ ہاں، ان عقائد کے ساتھ یہ مسلمانوں کا حصہ نہیں ہو سکتے. یہ صرف پاکستان کے پارلیمنٹ کا مسئلہ نہیں، پوری دنیا میں جمہوریت کی بات کی جاتی ہے. جمہوریت کی بات ہر جگہ حجت. پاکستان کے پارلیمنٹ کا یہ فیصلہ کیوں حجت نہیں ہے؟ کیوں یہ دلیل نہیں ہے؟ جنوبی افریقہ کی عدالت میں، جو مسلمان ملک نہیں ہے، اور اس زمانے میں تو حکومت بھی گوروں کی تھی، لیکن وہاں کی جنوبی افریقہ کی عدالت میں یہ مسئلہ آیا اور مسلمانوں کے دلائل کو سن کر وہاں کی عدلیہ اس بات پر مطمئن ہوئی اور فیصلہ صادر کیا کہ یہ لوگ امت مسلمہ کا حصہ نہیں ہو سکتے. دنیا کے ہر فورم پر دلائل کی بنیاد پر شکست دی گئی ہے ان کو, لیکن اس کے باوجود فتنہ اپنی حیثیت سے زندہ ہے. کیسے زندہ ہے؟ آخر کسی کی پشت پناہی حاصل ہے؟ مغربی دنیا کی پشت پناہی حاصل ہے اور ان کو مظلوم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کا ایک فرقہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے, مظلوم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو کتنے بڑے آزمائش کا سامنا ہے, کتنے بڑے چیلنج کا سامنا ہے آپ کو. عالمی استعمار کا مقابلہ کرنا ہے آپ نے. میں تو بہت زمانے سے کہتا رہا بنے گی اس طرح تصویر جانا, میں نہ کہتا تھا لیکن آپ لوگ بھی میری باتوں پہ یقین نہیں کر رہے تھے. جب میں دور بادلوں میں بارش کی نشاندہی کرتا ہوں تو آپ یقین نہیں کرتے. آپ کو اس وقت یقین آتا ہے جب آپ کے سروں پر اولے پڑ رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں آج یہ نئی حکومت بن جانے کے بعد کیوں قادیان سے لے کر تل ابیب تک خوشیاں منائی گئیں, یورپ میں خوشیاں منائی گئیں, امیدیں وابستہ کی گئیں اور پورے یورپ اور پاکستان اور کراچی میں پہلی مرتبہ قادیانی نیٹ ورک اتنا متحرک ہوا کہ سن 1974 کے بعد آج تک اتنا متحرک نہیں ہوا تھا. تو سمجھ لیں کہ یہ سب کچھ ایک ایجنڈے کے تحت ہوا. پاکستان کی نئی حکومت بننے کے بعد قادیانیوں کا سب سے پہلا اجتماع لندن میں ہوا اور وہاں کے منسٹر نے باقاعدہ ان کا نام لے کر کہا کہ اب آپ کو اپنے وہ وعدے پورے کرنے ہوں گے جو آپ نے کیے تھے. تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کہاں آپ کو لے جایا جا رہا ہے. جیسے مجھ سے پہلے بھی ذکر ہوا کہ یہاں ایک اقتصادی مشاورتی کونسل قائم ہوئی, ایک قادیانی کو اس میں رکھا گیا, جانا پہچانا قادیانی تھا. احتجاج ہوا تو حکومت کے ایوانوں سے جواب ملا کہ ہم کوئی نوٹس نہیں لیں گے اس احتجاج کا, ہم نہیں ہٹائیں گے اس کو. لیکن جب احتجاج بڑھنے لگا اور ان کا خیال ہوا کہ اس رد عمل کو ہم کنٹرول نہیں کر سکیں گے تو پھر اس کا نام واپس کیا. یہاں میں آپ کی توجہ اس مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک مسئلہ ایک فرد کا نہیں تھا. ایک شخص کو اس کونسل میں ڈال کر ایک مسئلہ کھڑا کیا گیا, رد عمل آیا, اس کو وہاں سے فارغ کیا اور اس خیال سے کہ ایک بندے کی قربانی کے بعد کونسل تو وہی رہے گی نا, کونسل
اپنے اقتصادی ترجیحات کے ساتھ وہی رہے گی. کونسل کی اپنی نظریاتی سمت واضح ہو چکی اور وہ اسی حیثیت میں اب اپنا کام کرے گی. لیکن ہوا یہ کہ اس کے دو اراکین نے استعفی دے دیا. دو اراکین بھی چلے گئے, اس سے بھی اس کونسل کی ذہنیت کا اندازہ لگ گیا. باقی اراکین بھلا مسلمان ہوں, لیکن مسلمان ہو کر بھی یہ وہی لابی ہے جو پاکستان کی معیشت کو مغربی معیشت کے تابع بنانا چاہتا ہے, اور پوری دنیا میں جو یہودی لابی کے کنٹرول میں معاشی نظام ہے اس کے تابع کرنے کی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. یہ وہ فلسفہ ہے جس کے لیے اتنے بڑے جتن کیے گئے اور ایک کونسل بنائی گئی. لیکن قوم کو بڑے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں, ہم ملک کو خوشحال بنائیں گے. کیا خوشحال بنائیں گے؟ قیمتیں کہاں تک پہنچ گئیں بھائی؟ آلو ٹماٹر کہاں تک پہنچ گیا؟ تیل کہاں تک پہنچ گیا؟ گیس کہاں تک پہنچ گیا؟ سو سو دو دو سو فیصد قیمتیں دو ماہ کے اندر اندر. روپے بے قدر ہو گئی. پچھلی حکومت میں مسلسل 106 روپے فی ڈالر کی قیمت برقرار رہی, اور آج دو مہینے کے اندر اندر 137 پہ پہنچ گئی, اور کہتے ہیں 150 تک جائے گی. کیا بنے گا آپ کا؟ یہ غریب آدمی کی قوت خرید کہاں جائے گی؟ یہ ہے وہ نیا پاکستان. ہمارے طالب علموں میں مشہور ہے کل جدید لذیذ. تو آپ نے بھی جب دیکھا کہ جدید ہے تو اس کا معنی ہے کہ پھر لذیذ بھی ہے. لیکن یہ تو غلیظ نکلا. ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر جو گزشتہ سال مئی تک 24 ارب ڈالر تک پہنچ گئے تھے, آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر موجود بیرونی زر مبادلہ کے ذخائر 8 ارب تک آ گئے ہیں. اسٹاک ایکسچینج آپ کا 15 دن کے اندر 2000 سے 3000 پوائنٹ تک کریش کر گیا. اور ہوتا یہ ہے ہمیشہ کہ جب آپ باہر کی دنیا کو دعوت دیتے ہیں, سرمایہ کاروں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئے پاکستان میں پیسہ خرچ کریں, سرمایہ کاری کریں, تو ایک اچھی سی تصویر دکھانی پڑتی ہے. ہمارے ہاں بڑا اچھا ماحول ہے, ہمارے ہاں تجارت کے لیے ماحول ہے, کارخانے بنانے کے لیے, ریفائنریز بنانے کے لیے, فلاں چیز کے لیے, یہ ہمارے پاس خام مال ہے, اس طرح کا ہمارا انفراسٹرکچر ہے, اور اس میں آپ لوگوں کو, آپ پاکستان میں آئیں گے تو بڑی زبردست آپ کو منافع ہوں گے, اچھی سرمایہ کاری آپ کی ہوگی. اس طرح کا ماحول بنا کر دعوت دی جاتی ہے جس میں آپ سرمایہ کاری کے لیے ترغیبات دیا کرتے ہیں. پوری دنیا کا یہ طریقہ کار ہے, لیکن ہمارا بھکاری جاتا ہے. ہم کلاش ہیں, ہم بڑے غریب ہیں, میں مایوس ہو کر آیا ہوں, میرے ملک میں کچھ نہیں ہے, بدعنوانی ہے, چوری ہے, کرپشن ہے, آئے میرے ملک میں پیسہ خرچ کرو. اب بتاؤ کس کا دماغ خراب ہوگا پاکستان میں پیسہ لانے کے لیے؟ یہ عقل آج آپ کے اوپر سوار ہے، یہ ہمارے ملک کی معیشت کو دور کرے گا، جس کو معیشت کی بہتری کے بنیادی اصول سے واقفیت حاصل نہیں ہے. اچھے تصورات قائم کرنا کوئی جرم نہیں، مفت تعلیم کی بات کرو، مفت صحت کی بات کرو، پیداواری صلاحیت بڑھانے کی بات کرو، کرپشن ختم کرنے کی بات کرو، شفافیت پیدا کرنے کی بات کرو، لیکن ملک کو ذرا سمجھ لو. ایک میرے نظریات ہیں، ایک یہ کہ جب میں ملک کا حکمران بن جاؤں تو پھر ملک میں کتنی طاقت ہے. میرا جو فلسفہ ہے، میرا جو نظریہ ہے، میرا جو آئیڈیا ہے، اور میں جو اپنا ایک آئیڈیا تصور رکھتا ہوں، کیا میرا ملک بھی اس پوزیشن میں ہے کہ دو دن کے اندر اندر تبدیلی لا سکے؟ آپ جمعیت علماء اسلام کا منشور پڑھیں، بڑے سیکولر قسم کے لوگ اش اش کر جاتے ہیں، ایسا اچھا منشور تو کسی پارٹی کا ہے ہی نہیں. تو کیا اس کا یہ معنی ہے کہ جمعیت کی حکومت اگر آتی ہے اگلے ہی دن ہم تعلیم مفت کرا دیں گے؟ نہیں، ہم ملک کو اس طرح اٹھائیں گے کہ اس قابل بن جائے کہ لوگوں کو مفت تعلیم دے سکے. لیکن یہاں پر تو نعروں سے کام چلتا ہے، روٹی کپڑے کے مکان کے نعرے لگے اور کچھ نہیں ملا، کیونکہ اس کے پیچھے پروگرام نہیں ہوتا، اسٹریٹجی نہیں ہوتی، حکمت عملی موجود نہیں ہوتی. آج بھی قوم کو اس طریقے سے نعروں کی بنیاد پر ورغلایا گیا اور ایک مذاق بن گیا. تو جو معاشی کونسل بنایا گیا ہے، یہ معاشی کونسل دراصل ان مقاصد کے لیے بنایا گیا تاکہ آئی ایم ایف کی شرائط پوری کر سکے. مغرب کے مالیاتی اداروں کی شرائط پہ پورا اتر سکے ہم لوگ، اور پھر جا کر ہمیں قرضے ملیں. ابھی کل تو کہہ رہا تھا کہ اگر میں آئی ایم ایف کے پاس گیا قرضہ لینے کے لیے خودکشی کر لوں گا. اب اس کا بھی پارا دینا پڑے گا کہ ایسا نہ ہو کہ کیوں ایسی باتیں کی جاتی ہیں، کیوں لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے. ابھی وہ بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ دینی مدارس پر حملہ کر دیا، مدارس کی رجسٹریشن ختم کر دیں گے. جب میں نے بیان دیا کہ خبردار اگر کوئی مدرسے میں آیا ٹانگے توڑ دیں گے ہم، تو اس کے بعد جب ہم نے کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکیں گے تو پھر بیان دے دیا ہم نے تو بات کی نہیں. پھر علماء کرام کو دعوت دیتے ہیں، علماء کرام کو اسی لیے دعوت دیتے ہیں تاکہ جو علماء مدارس کے حوالے سے سخت موقف اختیار کرتے ہیں ہم اس موقف کو تقسیم کر دیں. ختم نبوت کے مسئلے پر بھی علماء کو دعوت دی، وہاں علماء نہیں گئے. مدارس کے مسئلے پر بھی علماء کو دعوت دی لیکن یہاں علماء چلے گئے اور خالی ہاتھ واپس آ گئے، اپنے مطالبات وہاں چھوڑ کے واپس آ گئے، خیر خیریت ہو گئی. تو یہ لوگ آزمائے ہوئے لوگ ہیں، ان سے خیر کی امید رکھنا ایسا ہے جیسے بیل سے آپ دودھ کی ایک دھار کی امید رکھیں گے. اب بھائی میرے ونیشو پتر زمین دت بات ہوا میرے محترم دوست, یہ جو پہلے کہا ختم نبوت کے حوالے سے بات کی, مدارس کے حوالے سے بات کی, یہ ہے قد بدت البغضاء من افواہہم. اور یہ جو بعد میں کہا کہ نہیں نہیں ہم نے نہیں کہا, یہ ہے وما تخفی صدورهم اکبر. یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں اس حوالے سے. معاشی لحاظ سے ناکام, خارجہ پالیسی کے حوالے سے ناکام پاکستان اس وقت بین الاقوامی اقتصادی جنگ کا آماجگاہ بن گیا ہے. ایک طرف امریکنز کا دباؤ ہے, مغرب کا دباؤ ہے, ایک طرف چین سے ہمارے تعلقات وہ امتحان و آزمائش میں پڑ گئے ہیں. چین اور پاکستان کی 70 سالہ دوستی پہلی مرتبہ اقتصادی دوستی میں تبدیل ہوئی سی پیک کی صورت میں, اور $45 ارب کا ابتدائی طور پر پاکستان میں سرمایہ کاری کا فیصلہ کیا. آج اس کو داؤ پہ لگا دیا گیا. چین جیسے معتمد دوست کے اعتماد کو دھچکا دیا گیا. ایک طرف قرضوں کی پالیسی ہے, دوسری طرف سرمایہ کاری کی پالیسی ہے. ہم سرمایہ کاری کی پالیسی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اور قرضہ لینے کی پالیسی کو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. پھر بتاؤ ایجنڈا کیا ہے, کیوں سب کو تاش کیا پاکستان کے نظام کو, سیاسی نظام کو, کیوں ہماری خارجہ پالیسی کے رخ کو تبدیل کیا گیا ہے, کیوں چین جیسے معتمد دوست کے اعتماد کو دھچکا لگایا گیا. بھلا اس طرح بھی دنیا میں ہوتا ہے, کسی پیک کا 25-30% کام مکمل اور 75% کام جو ہے وہ خطرے کے حوالے کر دیا گیا, اس پر کوئی مستقبل ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. یہ وہ پاکستان کی خدمت ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. تو میرے محترم دوستو, بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس نئے نظام میں جو ہمیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے, سب سے پہلا ہدف ان کا ہمارے ملک مذہبی نظام ہے. چاہے ختم نبوت کا مسئلہ ہو, چاہے توحید رسالت کا مسئلہ ہو, چاہے دینی مدارس کا مسئلہ ہو, چاہے آئین کے اسلامی دفعات کا مسئلہ ہو, اور یہ کچھ کر نہیں سکیں گے کیونکہ الحمدللہ ابھی پاکستانی قوم زندہ ہے اور اس میں مذہب کے جذبات موجود ہیں, مذہب پر فدا ہونے کے جذبات موجود ہیں. لیکن ان کا ایجنڈا تو سمجھ میں آ گیا, ان کے ارادے تو سمجھ میں آ گئے, تو پھر حکومت کرنے کا کیا حق حاصل ہے ان کو. اور جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو عوام کا ووٹ ملا ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ حکومت کریں گے. لیکن یہاں تو ووٹ بھی نہیں ہے نا, چوری کی ہے. مینڈیٹ چوری کیا ہے, کہنے لگے اگر آپ چاہیں ہم پورے ملک کے تمام حلقوں کو کھولنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے کہا بسم اللہ ابھی کھولو, ایک بھی کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اور ضمنی الیکشن میں پتہ چلا یا نہیں؟ یہ تھا الیکشن. میں نے کہا کوئی کمیٹیاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے تفتیش کرنے کے لیے. ضمنی الیکشن نے خود بتا دیا کہ جنرل الیکشن بوگس تھا, جعلی مینڈیٹ تھا. اب جعلی مینڈیٹ کو ہم کیوں تسلیم کریں؟ ہم نے تو مشرف کی اور شوکت عزیز کی حکومت کو بھی تسلیم نہیں کیا تھا. بس ایک حکومت تھی, چل رہی تھی, لیکن اس کے پیچھے ڈکٹیٹرشپ تھی. آج بھی یہ آمرانہ ذہنیت کے مغرے ہیں جو بظاہر ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایسے لوگوں کو ملک میں لایا جاتا ہے, ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط کر دیا جاتا ہے. کبھی معین قریشی کی طرح لوگوں کو ہم پر مسلط کر دیا جاتا ہے, کبھی شوکت عزیز جیسے لوگوں کو, اور کبھی عمران خان جیسے لوگوں کو ہم پر مسلط کر دیا جاتا ہے. یہ ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں, ایک ہی ذہنیت کے لوگ ہیں. تو اس حوالے سے پرسوں رات اس نے بڑی ہمیں دھمکیاں دی, نہیں چھوڑوں گا, نہیں چھوڑوں گا کسی کو. وہ تو کون ہوتا ہے نہیں چھوڑے گا, تو خود اپنے آپ کو کیسے چھوڑائے گا ہم سے؟ اپنے آپ کو چھوڑا کے دکھا دوں تو ہمیں نہیں چھوڑے گا. میں نے کہا, آج میں نے پریس کانفرنس کی, میں نے کہا میں تو تمہارے خاندانی روایات کو بھی جانتا ہوں کہ تم ہتھیار ڈالنے والے لوگ ہو, تم ہتھیار اٹھانے والے لوگ نہیں ہو. اس کا ایک چچا تھا, اس کا ایک چچا تھا جنرل نیازی. اس نے ڈھاکہ میں انڈین آرمی چیف کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے یا نہیں ڈالے تھے؟ یہ اسی کا بھتیجا ہے, وہی نسل ہے. اور یہ پنگا ہم سے لیتا ہے جس نے انگریز کی پرواہ نہیں کی, جس نے آج امریکہ کی پرواہ نہیں کی, اور اس کے اقتدار کو اور اس کے جبر کو چیلنج کیا ہے, یہ ان کا نمائندہ ہو کر اب ہمیں دھمکیاں دیتا ہے. نعرہ میرے دوستو, آپ لوگ بڑے دیندار لوگ ہیں, آپ بڑے حیادار لوگ ہیں, اور جن کی جنسی آلودگیوں کے تعفن کی گہانیاں لاس اینجلس کی عدالتوں سے لے کر اسلام آباد کی ڈی چوک تک پھیلی ہوئی ہیں, یہ لوگ آپ کے اوپر حکومت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ کوئی غیرت بھی ہوتی ہے, کوئی حمیت بھی ہوتی ہے انسان کی؟ کس قسم کی مخلوق کو ہم برداشت کر رہے ہیں؟ نہ اخلاقی لحاظ سے کوئی معیار, نہ عقل و خیرت کے حوالے سے کوئی معیار, نہ معاشی لحاظ سے کوئی معیار, اور نہ جرت و بہادری کے لحاظ سے کوئی معیار. یہ لوگ ہمیں ڈراتے ہیں. اس لیے آپے میں رہو, تم جس کے ملازم ہو اس کی ملازمت کرو اور بس. ایک دفعہ مجھے کسی صحافی نے کہا کہ جی وہ تو بڑے بچت کے پہ یقین رکھتا ہے اور ملٹری سیکٹری کے گھر میں رہتا ہے. میں نے کہا اس کا لیول ملٹری سیکٹری کا ہے, اس کا لیول ملٹری سیکٹری کا ہے. وہ وزیر اعظم کا مقام ہی نہیں رکھتا جی. اور چند دن کے بعد پھر اس کا بڑا بیان آیا جس میں اس نے اپنی معیار کی تعین کیا کہ اب میرا کام بیت الخلائیں صاف کرنا ہوگا. میں نے کہا اسی لیے آپ اسی کے قابل تھے جی, یہی کام آپ کو کرنا چاہیے تھا. تو اس قسم کی مخلوق یہ آج ہم پر حکومت ہے جسے ایک عزت نفس رکھنے والا باہیا مسلمان قبول کرنے کو تیار نہیں. اسٹیئرنگ پر کوئی اور بیٹھا ہے اور کوئی چلا کوئی اور رہا ہے. تو میرے محترم دوستو, ہم انشاءاللہ اس تمام صورتحال کا مردانہ وار مقابلہ کریں گے اور اللہ کی مدد حاصل کریں گے. اللہ کی طرف ہمارا رجوع ہونا چاہیے, بین الاقوامی استعمار بھی سن لے, بین الاقوامی قادیانی لابی بھی سن لے, بین الاقوامی یہودی لابی بھی سن لے, اور پاکستان میں ان کے ایجنٹ بھی سن لے کہ انشاءاللہ ان کا ایجنڈا کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. یہ ادارے محفوظ رہیں گے اور یہ ادارے قائم رہیں گے, مدارس قائم رہیں گے اور اس کی حفاظت انشاءاللہ اللہ کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.